بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی باتیں چل رہی ہے. ایک عجیب بات ارشاد فرمائی کہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب میں پڑھتا تھا تو جہاں میرا کھانا مقرر تھا, اس زمانے کے اندر مدرسوں کے اندر کھانے کا نظام نہیں تھا, باہر انتظام کرنا ہوتا تھا. کہ جہاں میرا کھانا مقرر تھا تو آتے جاتے راستے میں ایک مجذوب رہتے تھے. ایک دن وہ مجذوب بولے کہ مولوی, روزانہ اس راستے سے تو کہاں جایا کرتا ہے؟ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے؟ یعنی وہاں سے گزرنا اس کو پسند نہیں تھا, حضرت وہاں سے گزرا کرتے تھے. ایسے ہوتے ہیں بعض لوگ کہ وہ اچھے لوگ یا کوئی خاص آدمی ان کے پاس سے گزرے تو ان کو پسند نہیں ہوتا ہے. کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو حضرت گنگوہی نے عرض کیا, کھانا لینے جایا کرتا ہوں, دوسرا راستہ چونکہ بازار سے ہو کے گزرتا ہے اور وہاں ہر قسم کی چیزوں پر نظر پڑ سکتی ہے, اس لیے اس راستے سے آتا جاتا ہوں. یعنی جہاں کھانا لینے جانا تھا وہاں کے دو راستے تھے, ایک بازار مارکیٹ والا اور دوسرا جو ہے مارکیٹ بغیر کا راستہ. تو کہا مارکیٹ کے راستے سے جاؤں گا تو وہاں غلط چیزوں پر نظر پڑے گی, اس لیے میں اس راستے سے جاتا ہوں تاکہ غلط چیز پر نظر نہ پڑے. کتنا احتیاط کرتے تھے یہ لوگ. اب تو جہاں نظر اچھی پڑے, جس کو دنیا اچھی کہتی ہے, شرائن گندی, ایسی جگہوں کے اوپر لوگ بالقصد گزرتے ہیں, اور یہ حضرات ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو مجذوب کہنے لگا کہ تمہارے پاس خرچے کی تکلیف ہے, پیسوں کی تنگی ہے, چلو میں تم کو سونا بنانے کا نسخہ بتاتا ہوں, کسی وقت میرے پاس آ جانا. میں نے اس وقت تو وہ مجذوب سے کہنے سے حاضری کا اقرار کر لیا, مگر پڑھنے لکھنے میں انہماک کی وجہ سے بعد میں یاد ہی نہیں رہا. پڑھنے لکھنے میں اتنے مشغول ہو گئے کہ سونا سیکھنا بھول گئے کہ سونا کیسے بناوے. دوسرے دن پھر وہ مجذوب نے یاد دہانی کرائی تو میں نے کہا کہ پڑھنے سے فرصت ملتی نہیں ہے, جمعہ کے دن کوئی وقت نکال کے آ جاؤں گا. جمعہ آیا تو مطالعے میں مشغولیت کی وجہ سے یاد ہی نہیں رہا. جمعہ کو بھی اتنا پڑھنا کہ یاد ہی نہیں رہا کہ سونا سیکھنے کے لیے جانا ہے. پھر وہ مجذوب ملے, کہا کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا. تو میں نے کہا کہ میں تو بھول گیا, آئندہ جمعہ. لیکن دوسری جمعہ آئی تو ابھی پڑھنے میں ایسے لگے کہ جمعہ سے جمعہ کے دن یاد ہی نہیں رہتا. کتنے سارے جمعہ ایک اس طرح گزر گئے. اب سوچنے کی بات ہے کہ سونا جیسی چیز کوئی سکھاوے اور دوسری طرف پڑھنا, تو پڑھنے کا شوق کتنا غالب ہوگا کہ سونے جیسی سیکھنے کی چیز یاد نہیں رہی اور پڑھنا ہی پڑھنا یاد آیا. آخر ایک جمعہ ایسا آیا کہ وہ مجذوب خود حضرت کے پاس آئے اور پکڑ کر کے درگاہ حضرت نظام الدین کی طرف لے گئے, جو دلی میں پہلے باہر تھا اب تو اندر آ گیا. وہاں لے جا کر ایک قسم کی گھاس مجھے دکھائی اور یہ بھی بتایا کہ یہ گھاس کہاں کہاں اگتی ہے. پھر وہ گھاس توڑ کر لائے اور پورا طریقہ بتا کر کے میرے سامنے سونا بنایا. پھر وہ سونا مجھے دے کر کہنے لگے بیچ کے آؤ اور اپنا کام چلاؤ, کام میں لگاؤ. مجھے کتاب کے پڑھنے سے اتنی فرصت بھی نہیں ملی کہ میں وہ تیار سونا بازار جا کر کے بیچوں. تیار سونا بیچنے جانے کا بھی موقع نہیں ملا. یہ ہے کہ علم اور دین کی قدر اس کو کہتے ہیں. پھر ایک دن مجذوب نے آ کر پوچھا کہ تم تو سونا بھی بیچنے نہیں جاتے. تو وہ سونا میرے پاس لیا, بازار گئے اور بیچ کر کے آ کر کے میرے ہاتھ میں پیسے دیے کہ لو اب تم اس کو خرچ کرو. حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی اپنے مقصد زندگی کو دھن بنا لے وے, اور مقصد زندگی علم دین, تو دوسری چیزیں تو اللہ ذلیل ہو کر کے بھی قدموں میں بھیجتے ہیں. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے فریاد کی, حضرت نماز میں دل نہیں لگتا. تو حضرت نے فرمایا نماز میں مزہ نہیں آتا, دل نہیں لگتا نہیں مزہ نہیں آتا. فرمایا کہ میں ایسے آدمی کو مبارکباد دیتا ہوں جس کو پوری زندگی نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آیا ہو, میں مبارکباد دیتا ہوں, پھر بھی وہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے. آج دنیا میں کسی کھانے میں مزہ نہیں آتا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. دو بار کھایا کچھ مزہ نہیں آتا, چار بار کھایا مزہ نہیں آتا, چھوڑو یہ کھانا یہ ہوٹل, یہاں کچھ مزہ آتا نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ نماز میں مزہ نہیں آتا پھر بھی وہ نماز پڑھتا ہے محض اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے, میں ایسے آدمی کو مبارکباد دیتا ہوں. فرمایا کہ اگر مزہ جو آنے لگے تو پھر جو ہے آدمی خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بڑا بزرگ بن گیا ہوں, میرا مقام بہت اونچا ہو گیا ہے, اس لیے مجھے اب نماز میں مزہ آنے لگا ہے. جس بیچارے کو نماز میں مزہ ہی نہیں آ رہا ہے اس کے دل میں یہ خیال کہاں سے آئے گا کہ میں بڑا بزرگ بن گیا. اس کو تو یہ فکر ہوگی کہ کہیں میری نماز میرے منہ پر نہ مار دی جاوے, ہر وقت وہ ڈرتا رہے گا. اور یہ نمازی اللہ کو بہت پسند ہے. حضرت نے فرمایا اخلاص اللہ والوں کی صحبت کے بغیر مل ہی نہیں سکتا. بہت تاکید سے فرما رہے اخلاص اللہ والوں کی صحبت کے بغیر مل ہی نہیں سکتا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. ایک موقع پر ارشاد فرمایا اگر کسی کو ساری عمر محنت اور کوشش کرنے کے بعد معلوم ہو جائے کہ مجھ کو کچھ حاصل نہ ہوا تو اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا. ساری عمر محنت کی, آخر میں یہ احساس ہے کہ کچھ حاصل نہیں کا سب کچھ حاصل ہے. اور ہم تو رمضان میں ایک مہینہ کچھ عبادت کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ 27ویں رات کو جبرائیل امین آ کے ہمارا مصافحہ کرے, ہم یہی سوچنے لگ جاتے ہیں 27 دن کی عبادت کے اندر. اور حضرت فرماتے ہیں کہ پوری زندگی اگر کوئی آدمی دین کے لیے محنت کرے کوشش کرے پھر یہ سوچے کہ کچھ حاصل نہیں, سمجھو اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا. ایک عجیب بات, بہت بہت اونچی بہت عجیب بات فرمایا اگر کوئی شخص بغیر سوچے سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو وہ بھی اثر دکھائے بغیر نہیں رہتا. اللہ کا نام ایسا نام ہے, بغیر سوچے سمجھے بھی اگر وہ اللہ کا نام لے گا تو اثر دکھا کر کے ہی رہتا ہے. اسی لیے اللہ کا نام لیا کرو, اللہ کا نام لیا کرو, ضرور اثر ہوگا دل کے اندر. وہ ایک شعر مشہور ہے نا, بر زباں تسبیح ہو در دل گاؤں خر, ای چنی تسبیح چے دارد اثر. کہ کوئی آدمی زبان پہ ذکر کرے اور دل میں گائے گدھے کا خیال ہو, یعنی جانور پالنے والا جانور کا خیال کرتا ہو, اپنے یوں سمجھنے کا کہ آدمی اپنے دنیا کے دھندے اور کاروبار کا خیال کرتا ہو, یعنی ذکر کرتے کرتے اپنا کاروبار اپنا دھندا اس کا خیال آتا ہو, تو شاعر کہتا ہے کہ ایسے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بر زباں تسبیح ہو در دل گاؤں خر اینچنی تسبیح چے دارد اثر. لیکن حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں تضمین فرمائی اور ہمارے حضرت سنایا کرتے ہیں اس تضمین کو, کہ حضرت نے یوں تضمین فرمائی, بر زباں تسبیح ہو در دل گاؤں خر ای چنی تسبیح ہم دارد اثر, کہ زبان کے اوپر اللہ کا نام ہو, دل میں کوئی بھی خیال ہو, تو بھی انشاءاللہ اللہ کے نام کا اثر ضرور ہوگا. بر زباں تسبیح ہو در دل گاؤں خر ای چنی تسبیح ہم دارد اثر, کیسے بھی اللہ کا نام لینے سے فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے کتنی بھی غفلت کیوں نہ ہو, کتنا بھی دل ادھر ادھر بھٹکتا کیوں نہ ہو, اللہ کا نام پڑھا کرو, ذکر کیا کرو, اس کا اثر ہوگا, اور ایک دن دھیان سے اللہ کا نام لینے والے انشاءاللہ بن جائیں گے. یہ شیطانی چرخہ ہے بھائی. آدمی تسبیح لے کے بیٹھتا ہے نہیں تو شیطان کہتا ہے دھیان تو لگتا نہیں, پھر کیوں تو پڑھتا ہے؟ تو اپنے کہنے کا دھیان لگے کہ نہیں لگے, میں تو میرے اللہ کا نام پڑھوں گا ہی پڑھوں گا. تلاوت میں بھی شیطان کہتا ہے کہ دھیان تو ہے نہیں, پھر تلاوت کا ہی کو کرتا ہے, دھیان تو ہے نہیں, نماز کا ہی کو پڑھتا ہے. ارے بھائی پڑھو, اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق دی, اپنے دربار میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کی توفیق دی, یہی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا کرم اور فضل ہے. اسی لیے نماز بھی پڑھتے رہو, ذکر بھی کرتے رہو, تسبیحات بھی کرتے رہو, انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ دھیان لگے گا, اس کا اثر ہوگا. یہ بہت بڑی بات جو ہے ارشاد فرمائی. فرمایا کہ اخلاق کہتے ہیں اللہ بھی راضی رہے اور بندوں کے حق بھی ادا ہوئے, وہ اخلاق ہے. آج کل لوگوں نے میٹھی میٹھی باتیں کرنی اور اللہ کو ناراض کرنا, اس کو اخلاق سمجھ رکھا ہے کہ میٹھی میٹھی چاہے شریعت کے خلاف باتیں ہو, دین کے خلاف بات ہو, لیکن اس کو لوگوں نے اخلاق سمجھ رکھا ہے. اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو جس سے خالق اللہ بھی راضی ہو. چکنی چپڑی بات کرنے سے لوگوں کے دلوں میں جب ناراضگی ہو تو خالق کہاں راضی ہوگا. اس لیے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک موقع پر فرمایا کہ چور کو بھی برا مت کہو, چور کو بھی برا مت کہو, اس کے حق کے اندر بد دعا مت کرو, اور یہ نیت کرو کہ قیامت میں بھی چور کی پکڑ نہیں کریں گے. صبر سے کام لو, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے درجات بہت اونچے عطا کریں گے, بہت اونچے درجات عطا کریں گے. آج تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں, لوگوں سے جھگڑ لیتے ہیں, فتنے کرتے ہیں. اس کے بجائے حضرت فرماتے ہیں کہ معاف کیا کرو, صبر کرو, انشاءاللہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اونچے درجات نصیب ہوں گے. اللہ ان صفات کو مجھے آپ کو اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. یہ لوگ انہی صفات کی برکت سے اتنے اونچے مقام پر پہنچے, تو یہ صفات اگر ہم اپنائیں گے تو اللہ ہمیں بھی اپنا قرب, اپنی رضا, اپنی محبت والی زندگی انشاءاللہ عطا فرمائیں گے. اللہ دنیا میں ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلائے اور آخرت کے اندر اللہ ان کے ساتھ ہمارا حساب کتاب فرمائے. یہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی چاہت ہے. دنیا میں اللہ کے نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنا اور آخرت میں ان کے ساتھ ہمارا حساب کتاب ہونا. جو دعا حضرت یوسف علیہ السلام جیسے اللہ کے جلیل القدر نبی نے مانگی تھی اس کا بھی حاصل اور خلاصہ یہی ہے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. یہ نبی کی دعا ہے, قرآن میں آئی ہوئی دعا ہے. اس دعا کو یاد کر کے مانگا کرو تو انشاءاللہ ایمان پر موت نصیب ہوگی اور آخرت میں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حساب کتاب ہوگا. یہ بڑی زبردست بڑی تاثیر والی دعا ہے, اس کو مانگتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے اللہ, دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والے آپ ہی ہو. اے اللہ اسلام پر مجھے موت عطا فرماؤ اور آخرت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے جمع فرماؤ. یہ بہت بڑی چیز ہے, اللہ یہ سعادت مجھے اور آپ کو عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رات کو میں نے نکاح کے سلسلے میں کچھ سنتیں بتلائی تھی, کچھ صحابی کی باتیں بتلائی تھی, تو اس سلسلے میں علماء کرام نے بہت اہم بات کی طرف نشاندہی کی. وہ یہ ہیں کہ بعض حضرات رشتہ طے کرتے وقت پر یا شادی طے کرتے وقت پر مہر فاطمی کے سلسلے میں ضرورت سے زیادہ اصرار اور ضد کرتے ہیں, اور بعض مرتبہ اس کی وجہ سے رشتہ بھی ٹوٹ جانے کا خطرہ رہتا ہے. تو اس طرح کرنا مناسب نہیں لگتا. ترغیب دے دی جاوے, اس کی فضیلت اور اچھائی بتلا دی جاوے, باقی اس سلسلے میں اصرار ترغیب ضد ہٹ درمی رشتہ توڑنے تک چلے جانا یہ تھوڑا مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے, اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک بات نقل کی تھی, وہ کوئی فرض واجب کے درجے کی نہیں تھی, وہ ایک لطیفہ اور انہوں نے ایک نقطۂ علمیہ بیان کیا ہے. بعض جگہوں کے بارے میں اور یہاں کے بارے میں بھی حضرات علماء نے بتلایا کہ رات میں نکاح ہوتے ہیں تو بہت سے غلط کام اس کے ساتھ ہوتے ہیں, تو پھر دن میں نکاح کرو. اب یہ غلط کام جو نکاحوں سے لگے جڑے ہوئے ہیں وہ دن میں ہو کہ رات میں ہو اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. منکرات نکاح کے اندر نہیں ہونے چاہیے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باقاعدہ قائم کیا ہے کہ کوئی جائز اور مستحب کام اگر اس کے ساتھ کوئی غلط چیز منکرات خرافات مل جاتے ہیں تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اس لیے اگر رات کے نکاح میں منکرات ہو, غیر شرعی خلاف شرع کام ہو, تو اس سے روکنے کا نظام بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے منکرات خرافات بدعات رسومات سے امت کی ہر شعبے میں حفاظت فرمائیں, اور ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. ایک بہت بڑی سنت ہے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں اچھا آدمی وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوئے. پھر آگے فرمایا کہ میں اپنی بیویوں کے لیے بہت اچھا شوہر ہوں. یہ حدیث کے الفاظ ہے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي मैं अपनी बीवियों का बहुत अच्छा शौहर हूँ, तो इतना अच्छा सुलूक करो अपनी बीवी के साथ कि कोई आदमी बीवी से रिपोर्ट लेवे तो हमारे लिए अच्छा रिपोर्ट देवे। ये हमारी अच्छाई का मेयार और ग्रेड है कि बीवी तारीफ करे कि हमारे घर वाले बहुत अच्छे हैं, तो समझने का कि हम वाकईतन अच्छे हैं। तो बीवियों के साथ इतनी अच्छी माशरती ज़िंदगी गुजारो कि वो हमको अच्छा शोहर कहने लग जाए। याद आ गया तो कह देता हूँ, मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत अकदस मुफ्ती महमूद हसन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह वालों की बात सुनाने में बाज़ मरतबा डर भी लगता है, पता नहीं कहाँ कोई चीज़ किसी को नड़ जावे इसका भी डर लगता है मुझे। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की बात मैं तो सुना रहा हूँ, कोई फ़र्ज़ वाजिब बात नहीं सुना रहा हूँ। कि हज़रत की शादी हुई तो गंगों में हज़रत का मकान था, तो बीवी को हदीये में दे दिया, बाकायदा उसके नाम पे दस्तावेज भी करा दिया, सिर्फ ज़बानी हदीया नहीं। फिर फरमाया, उस वक्त हज़रत कानपुर मुदर्रिस थे, कहा देखो जुमेरात जुम्मा मुझे मदरसे में छुट्टी मिलती है, मैं आऊँगा हुकूक अदा करने की नीयत से, अगर आपकी इजाज़त होगी तो घर में सोऊंगा और आप इजाज़त नहीं देंगे तो मस्जिद में सो जाऊँगा। ये बीवी को कहा हज़रत ने, और वाकईतन मकान बीवी को हदीये में दे दिया। कैसी हुस्न माशरत आप अंदाज़ा लगाओ, कैसी अच्छी ज़िंदगी। यानी मेहर दिया, खर्चा देते थे, लेकिन साथ में मकान भी बीवी को हदीये के अंदर दे दिया। ऐसे अल्लाह के बंदे हुआ करते थे। तो बीवी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, हुस्न माशरत इसको कहा जाता है, कि अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजारे। हदीस में आता है कि एक लुकमा अगर बीवी के मुंह में रखोगे तो सदका करने का सवाब मिलेगा। मुंह में लुकमा रखोगे तो सदका करने का सवाब मिलेगा। आप सोचो, मुफ्त में सदके कब का सवाब कमाना है। घर में बीवी जितना खाने वाली इतना ही खाएगी, लेकिन आप जितने लुकमे अपने हाथ से खिलाओगे इतना सवाब मिलेगा। और मैं कहा करता हूँ, ये सदका जो है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये सदके का चांस ज़्यादा मिलता है। ऐसा नहीं कि ये सदके का सवाब सिर्फ जवानी की मोहब्बतों में ख़ास है, जैसे उम्र बढ़ेगी ऐसे ऐसे सदके का सवाब लेने का चांस बढ़ जाता है। इसीलिए कि औरत बीमार हो गई, कमज़ोरी हो गई, खाने की तकलीफ़ है, तो खिदमत का सवाब भी लो और सदके का सवाब भी लो, डबल सवाब कमा। तो उम्र बढ़ने के बाद तो ये सवाब ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अपने हाथ से लुकमा खिलाओ सदके का सवाब लो। कहो इस सुन्नत पर अमल करेंगे, ये सुन्नत ज़िंदा करो ताकि घर में मोहब्बत हो, इस दीवाजी ज़िंदगी प्यार भरी हो, ये इस्लाम की चाहत है। आपको मालूम है कि हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल कैसे हुआ, कैसे हुजूर का इंतकाल हुआ, कैसे हुजूर दुनिया से तशरीफ़ ले गए, ये सुनने की चीज़ें हैं कि हुजूर की माशरत बीवी के साथ मोहब्बत कैसी होगी। आजकल तो बुढ़ापा आ जाता है तो इनकी पलंग यहाँ, उसकी पलंग 1.5 किलोमीटर दूर, मियाँ बीवी की चारपाइयाँ भी दूर कर देते हैं बुढ़ापे के ज़माने में। हुजूर का इंतकाल कैसे हुआ, सीरत की किताबों में मुत्तफ़का ये मज़मून है, किसी सीरत निगार ने इससे इख्तिलाफ़ नहीं किया। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक अपनी बीवी हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा की गोद में था। यहाँ पर ये जगह, यहाँ हुजूर का सर मुबारक था, इस हाल में हुजूर का इंतकाल हुआ। आप सोचो कैसा मोहब्बत का सबक देते देते दुनिया से तशरीफ़ ले गए कि बीवी के साथ हुस्न सुलूक। आज दुनिया में जो गंदी फानी मोहब्बतों की पेच लड़ाते हैं, वो गलत जगहों पर इस स्टाइल में बैठते हैं अपनी माशूका महबूबा या बीवी के साथ। ये नबी का तरीका है कि हुजूर आखिरी वक्त में सर मुबारक हजरत आयशा के पास था और उस हाल में इंतकाल हो गया। और आगे सुनो, दुनिया की आखिरी चीज जो हुजूर के मुंह में गई, आखिरी चीज इस दुनिया की, वो क्या गई? जब आखिरी वक्त चल रहा था एकदम ज़ौफ और कमजोरी, तो हजरत आयशा के भाई आए रूम में। वो सगे भाई है, आ सकते हैं रूम में। उनके हाथ में ताज़ी मिसवाक थी। वो हुजूर ने इशारा फरमाया, लाओ मिसवाक चाहिए। कमजोरी थी और ताज़ी मिसवाक थी, चबाना मुश्किल। तो हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने मिसवाक चबाई, मिसवाक हजरत आयशा ने चबा के नरम की, सॉफ्ट, और फिर हुजूर को दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसवाक अपने मुंह में घिसी, चलाई वो मिसवाक। गोया इस दुनिया की आखिरी चीज जो हुजूर के मुंह मुबारक में गई, वो मिसवाक पर अपनी बीवी का लगा हुआ थूक गया। इसलिए कि हजरत आयशा ने जो चबाया उसको, तो हजरत आयशा का थूक लग गया। तो हुजूर ने बाद में यूं पूछा नहीं, साफ नहीं किया। ये बाद लोग मोबाइल देते हैं ना बात करने, तो यूं साफ करके देते हैं, अल्लाह जाने उसमें कौन सी सफाई करनी होती है। ये महज तसन्नु और तकल्लुफ और बनावट है। ऐसी चीजों से जिंदगियों को साफ करो, दिल साफ करने की जरूरत है। मोबाइल बहुत साफ नहीं करेंगे तो चलेगा। तो हुजूर ने अपनी बीवी का थूक मुबारक लगी हुई मिसवाक, उसको साफ नहीं करवाया, मुछवाया नहीं, वही हुजूर ने अपने मुंह मुबारक के अंदर लगाया। बीवी के थूक वाली मिसवाक करके हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए, वो आखिरी चीज थी। इसी रिवायत को नकल करके शारे मिशकात मुल्ला अली खारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, चूंकि ये मिसवाक जिंदगी की आखिरी अमली सुन्नत है, इसीलिए जो आदमी उसको जिंदा करेगा, अल्लाह उसे मौत के वक्त कलमा नसीब करेंगे। इसीलिए मिसवाक की सुन्नत जिंदा करो। और बीवी का थूक हुजूर के मुंह मुबारक में गया इस हाल में, अल्लाहुम्मा फिर रफीकिल आला पढ़ते पढ़ते हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए। ऐसी प्यार वाली जिंदगी गुजारो। नबी ने इसलिए प्यार वाली जिंदगी गुजारी ताकि दूसरी जगह पर गलत नजर न जावे। बीवी के साथ अच्छी मोहब्बत होगी तो आदमी की नजर दूसरी जगह गंदी जाएगी नहीं। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। करोगे सुन्नत जिंदा, मिसवाक की सुन्नत भी जिंदा करो। बीवी को जो है मोहब्बत से रखो, उसके हुकूक अदा करो, उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, और निकाह की मजलिस में नियत करो और सलातुल हाजा पढ़ के दुआ करो कि जिंदगी में कभी तलाक की नौबत ना आवे। करोगे दुआ इसकी? दुआ भी करो ने कोशिश भी करो कि तलाक की नौबत आवे ही नहीं। ये तो एक इमरजेंसी हालात की चीज शरीयत ने जायज की है, ये इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी चीज है, इमरजेंसी हालात की चीज है। तो अजाइम और दुआ और तर्ज़े जिंदगी कि जिंदगी में तलाक देने की नौबत ना आवे। इसीलिए हमने हमारे बड़ों से सीखा, और मैं हमेशा निकाह में ये दुआ करता हूँ, जब भी किसी का निकाह पढ़ाता हूँ, अल्लाह इनका जोड़ा आप जन्नत में भी बाकी रखना, तोड़ तलाक की नौबत ही नहीं आवे और जन्नत के अंदर भी ये जोड़ा बाकी रहे। ये नियत, ये अजाइम, ये दुआ होनी चाहिए। करते हो ये अज़्म इरादा? अल्लाह ताला हमारे समाज को इस वक्त जो तलाक की बहतात है उससे अल्लाह ताला जो है बचने की तौफीक अता फरमाए। बहुत दुख देने वाली कारगुजारियां सुनने को मिलती है, तलाक, मामूली मामूली बातों में तलाक, ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़, बहुत गलत चीज़। अल्लाह का अर्श हिल जाता है तलाक होने पर। तो इसलिए इससे अपने आप को बचाओ, दुआ करो। الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتن تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقدیلنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك علی کل شیء قدیر یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا إله إلا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ زندگی کا ہر کام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرماؤ. اے اللہ ہمیں سنتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرماؤ, سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرماؤ. اے اللہ ہر طرح کے منکرات سے, رسم و رواج سے, بدعات و خرافات سے, ہر حرام اور ناجائز سے اے اللہ ہر ہمیشہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس نکاح میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما, بے انتہا خیر و برکت عطا فرماؤ, بے انتہا مودت و رحمت عطا فرماؤ. اے اللہ ان کے جوڑے کو قابل رشک جوڑا بنا دیجئے, اس دیواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرماؤ. اے اللہ ہر طرح کے توڑ طلاق جھگڑے فتنے حق تلفیوں سے اے اللہ ان کی زندگیوں کی مکمل حفاظت فرماؤ. اے اللہ اس جوڑے کو جنت میں بھی باقی اور قائم فرماؤ, اس شادی کو نکاح کو اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بناؤ. علماء, صلحاء, ذاکرین, دین کے داعی اور کامل مسلمانوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بناؤ. ان کی روزی میں بھی برکت اور وسعت عطا فرماؤ. دونوں کو ایک دوسرے کے خیر کے کاموں میں مددگار بناؤ, شر اور برائی سے حفاظت کا ذریعہ بناؤ. اے اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم وتحنن علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وقت ہو گیا بھائی, اشراق کا وقت ہو چکا ہے تو دو چار رکعت نماز پڑھ لو. اشراق, چاش, صلاۃ الحاجہ, صلاۃ التوبہ, صلاۃ شکرانہ, صلاۃ استعانہ, صلاۃ استخارہ ساری نیت کر کے دو چار رکعت پڑھ لو. اور وضو نہ ہو تو وضو کرو, تو پھر تحیت الوضو اور تحیت المسجد کی منیت بھی ملا لو. دو چار رکعت میں کئی رکعتوں کا ثواب ملے گا. میں صرف دلہے کو مبارکباد دوں گا, بعد میں اپنی اشراق چاش میں بھی پڑھوں گا. جس کو بھی ملنا ہو بعد میں ملے.